میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھا کرتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ دن کا کتنا حصہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں دن رات کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، ہاں اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا میں دن رات کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ 50% یہ مقرر کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اور اگر اس سے بھی زیادہ مقرر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اب حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں دن رات کا 2/3 مقرر کر لوں، یعنی 33+33 2/3 مقرر کر لوں اور 1/3 اپنے کام کاج کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا کہ تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر اس سے زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں دن رات کا تمام حصہ درود پڑھنے میں ہی صرف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو درود تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، آپ کا تعارف بھی سنیں گے، اور آپ کے بیٹے سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بڑی عظیم الشان ہستی ہیں اور آپ کا مزار شریف بغداد معلیٰ میں ہے، آپ کو انہوں نے کیا نصیحتیں کی، اس حوالے سے بھی کچھ سنیں گے۔ ایک 4 سالہ بچہ جو کہ سید زادہ تھا، وہ بازار کے بیچ میں زاروں قطار رو رہا تھا، کسی صاحب نے اس آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر پوچھا کہ شہزادے کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو پیش کر دوں، آپ مجھے حکم کیجئے۔ یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور کہا کہ چچا جان، اللہ کے خوف اور اس کے غضب سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کس چیز کے لیے، اطمینان رکھیے بچوں کو تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر بچے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں اور کہنے لگا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے آگ جلدی بھڑکتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یعنی میں چھوٹا ہوں تو مجھ چھوٹے کو آگ میں نہ ڈال دیا جائے تاکہ آگ بھڑک جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں اس خوف خدا کے عظیم پیکر سید زادے کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، وہ ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے، اہل بیت اطہار کے عظیم تارے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ہستی کے جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تو نور علی نور ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب گھرانہ جو نور کا ہے، ان کا رب سے ڈرنے کا عالم کیا ہے؟ ان کی خوف خدا کی کیفیت کیسی ہے کہ وہ سر بازار رو رہے ہیں اور گویا لوگوں کو بھی خوف خدا کا درس دے رہے ہیں، سننے والوں کو بھی درس دے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرتا ہوں۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صرف 4 سال کی عمر میں آپ کی ایسی کیفیت تھی کہ اللہ عزوجل کے خوف کا یہ عالم تھا۔ آج کل کے 4 سال کے بچے کی کیا کیفیت ہوتی؟ 4 سال کا بچہ تو ٹھیک طرح بات بھی نہیں کر سکتا، اسے کارٹون دیکھنے، گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہوتی اور اس طرح سے اپنا وہ دن گزارتا ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کا بچپن بھی کیسا عظیم بچپن تھا کہ یہ حضرات بچپن سے ہی خوف خدا کے پیکر اور ایک زبردست عقل رکھنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے خوف کا شعور انہیں بچپن ہی سے حاصل تھا۔ یہ معرفت اور یہ شعور، یہ بڑی زبردست اللہ کی نعمت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے ہیں، امام عالی مقام کے پر پوتے، امام زین العابدین کے پوتے، امام باقر کے بیٹے، اور آپ کا نام ہے امام جعفر، آپ کا لقب ہے صادق۔ اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ کو لوگ صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ ننی سی عمر میں خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آنسوؤں کی برسات رہتی تھی آپ کی آنکھوں میں، جہنم کا خوف اور جہنم سے بچنے کی سوچ یہ انہیں ڈراتی رہتی تھی، اور بچپن ہی سے لوگ انہیں خوف خدا سے ڈرا اور سہما ہوا دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی خوف عطا فرمائے کہ یہ وہ خوف ہے، یہ وہ بے چینی ہے جو آخرت کی بے چینیوں کو ختم کرنے والی ہے، یہ وہ بے چینی ہے جو آخرت کا چین دلاتی ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، جلا دے نانا جہنم کرم ہو، جلا دینا نارے جہنم کرم ہو، بہے بادشاہ امم یا چھوڑنے کی، بڑی کوششیں گناہ چھوڑنے کی، رہے نا کام ہم یا الہی رہے نا کام ہم یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے بے تاجدار حرم یا الٰہی تاجدار حرم یا الٰہی صلوا علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات جو اس حکایت سے ہمیں سیکھنے کو ملی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے والی حکایت سے, 4 سال کی عمر میں آپ کی یہ کیفیت ہے, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرتے تھے, ان کے ذہنوں میں ان کی سوچ میں کیا بات ڈالتے تھے کہ 4 سال کی چھوٹی سی عمر امام جعفر صادق کو بے قرار کر رہی ہے اور اسی فکر میں اشکبار کر رہی ہے. 4 سال کی عمر میں ایسی سوچ تب ہی بن سکتی ہے جب گھر میں خوف خدا سے معمور والدین ہوں, یہ سوچ اسی وقت بن سکتی ہے جب گھر میں دنیا کے غموں کے بجائے آخرت کے غم میں والدین آنسو بہاتے ہوں, جب گھر میں پاکیزہ سوچ ہو, نمازوں کا اہتمام ہو, تلاوت قرآن ہو, مدنی سوچ ہو, اللہ رسول کی نافرمانی کو برا سمجھا جاتا ہو, گھر میں پردے کا اہتمام ہو, گھر میں جھوٹ سے نفرت ہو, گھر میں سچ بولنے کی تربیت ہو, گھر میں فلمیں ڈراموں سے بچایا جاتا ہو, گھر میں میوزک کو بچوں کے سامنے کنڈیم کیا جاتا ہو, اس کی برائی اور مذمت بیان کی جاتی ہو, بچوں کو روکا جاتا ہو, پھر بچوں کی سوچ یہ پاکیزہ بنے گی, صاف ہوگی اور بچوں کا ذہن بنے گا کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے, اللہ کی فرما برداری کیا ہے. اسی سوچ کا اثر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آ رہا ہے. آپ بچپن ہی سے خوف خدا سے سرشار ہیں اور یہ دیکھ کر, آپ کے خوف کو دیکھ کر دوسروں میں خوف خدا پیدا ہوتا جا رہا ہے. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے, اے قبر والو کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے؟ پھر آپ فرماتے, افسوس کہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا پردہ ہو گیا ہے, لیکن آئندہ میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی کلمات فرماتے رہتے اور روتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے آتے. یہ بھی خوف خدا کا ایک انداز ہے, دل کو نرم کرنے کی ایک بات ہے کہ قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کیا جائے. یہ اللہ والوں کا حال ہے, ہم تو قبرستان جا کر بھی دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں. کسی کی تدفین میں ہوتے ہیں تو دنیاوی باتیں, بزنس کی باتیں, اور عجیب و غریب ماحول آج کل جنازوں میں اور تدفین میں نظر آنے لگا ہے. المان والحفیظ کہ مسلمان پہلے کے مسلمان دوسروں کی موت پر اپنی موت یاد کر دیتے, اور آج کے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ دوسرے کی موت پر اس کی موت کا غم بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی موت پر بھی وہ غم, وہ کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی, چہ جائے کہ اپنی موت کو یاد کر. تو یہ ہے دلوں کی سختی کا حال. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں اور ہمیں کسی پر حکم نہیں لگانا, ہمیں اپنے اوپر غور کرنا کہ ہماری یہ دل کی کیفیت کیسی ہے جو ہمیں سخت سے سخت تر کرتی جا رہی ہے. حالانکہ اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں. قرآن میں اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے خوف سے پتھر ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں تو کچھ سے پانی نکلنے لگتا ہے, کچھ سے اللہ کے خوف سے چشمے نکلنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پتھروں سے پانی بہتے ہوئے, یہ کیوں بہتا ہے؟ قرآن نے یہ معاملہ حل کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.
پتھروں میں ایسے پتھر ہیں جن سے پانی نکلتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں. پتھروں کی یہ کیفیت ہو اور میرے دل کی پتھر سے بھی زیادہ بری حالت, اس پر بندے کو اور غم کرنا چاہیے. جس کو رونا نہ آئے اسے رونا نہ آنے پر رونا چاہیے اور غمگین ہونا چاہیے کہ میرا دل کیوں پتھر ہوتا جا رہا, میرا دل کیوں سخت ہوتا جا رہا ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں تو بھی مجھے موت یاد نہیں آتی, کسی کے جنازے کا اعلان سنتا ہوں تو موت یاد نہیں آتی, اور میری یہ کیفیت بڑھتی جا رہی ہے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرے کہ کہیں یہ سختی, یہ میرے دل کی کیفیت میرا ایمان برباد نہ کر دے. ڈرتے رہیں, ان بزرگوں کی کیفیات کو سنیں اور پڑھیں تو اپنی لائف ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے, ہماری زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارا عمل تو کچھ ہے ہی نہیں جب ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلائے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, آپ چونکہ اہل بیت سے ہیں اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائے. امام جعفر صادق خاموش رہے. جب آپ نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت کے فرد ہونے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے, اس لحاظ سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے, مجھے کوئی نصیحت کیجئے, یہ آپ پر ضروری ہے. یہ سن کر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, ارے مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی, میرے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ جعفر تو نے خود میری پیروی کیوں نہ کی, کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ پر موقوف ہے, نیک کاموں پر موقوف ہے. یہ سن کر سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت عبرت ہوئی کہ جب اہل بیت کے خوف کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں. اس واقعے میں دو چیزیں ہیں, ایک تو نصیحت نہ کرنا, ایک شخصیت آپ سے کہہ رہی ہے مجھے نصیحت کیجئے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, تو اس ڈر سے نصیحت نہیں کر رہے, چپ رہے کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں, مجھے تو خود نصیحت کی ضرورت ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے آقا مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ لوگ تجھے اہل بیت اہل بیت اہل بیت کہتے تھے اور تو نے میری پیروی نہ کی, لوگ تیری عزت کرتے تھے سید ہونے کے ناطے اور تو گناہوں میں لگا رہا. یہ ان کی عاجزی تھی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس واقعے میں کہ یہ نصیحت نہ کرنا خود ایک نصیحت تھی, یہ بھی تو نصیحت ہے جو انہوں نے فرمایا کہ جو مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ کتنی زبردست نصیحت ہے کہ جب اہل بیت کے اس عظیم فرد اور امام حسین کے پوتے کا یہ عالم ہے تو میں اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں, ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے, ہمیں کسی نسب پر کسی رشتے پر یہ نہ سوچ لینا چاہیے کہ بس اب یہ کافی ہو گیا اب مجھے کچھ نہیں کرنا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت کا خوف سنیں تو ان سے بڑی نسبت کس کو حاصل ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے باوجود ان حضرات کا خوف خدا, ان حضرات کی گریہ وزاری اور اللہ کا ڈر یہ ہمیں بھی ڈرا رہا ہے کہ ہمیں بھی چین سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اور خوف خدا کے ساتھ جو اشعار لکھتے ہیں, آپ نے لکھا ہے نا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, گھر تو نارا ہائے حسن عمل
حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، طالب مغفرت
بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے زاہد، عابد اور خوف خدا کے وصف سے متصف تھے۔ آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت انتہائی بے مثال اور باکمال تھی۔ نرمی، پرہیزگاری، شفقت، خوف خدا، حلم، مخلوق خدا سے محبت، یہ وہ اوصاف تھے جو اس اہل بیت کے عظیم فرد کے اوصاف ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یہ 17 ربیع الاول 83 ہجری پیر کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ امام جعفر صادق یہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا نام سیدتنا ام فروہ ہے، جو کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر کی پوتی ہیں۔ یعنی آپ کی والدہ سے آپ کا نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ماں ابو بکر کی بیٹی ہیں اور آپ کے والد کا نسب حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے۔ یعنی والد گرامی علی کے بیٹے ہیں، والدہ صدیقی ہیں، والد علوی اور فاطمی ہیں۔ کیا شان ہے امام جعفر صادق کی، اس کے باوجود خوف خدا، ڈر، اللہ کی یاد اور عبادت و ریاضت، یہ کیسی عظیم ہے، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ قادری سلسلے کے شیخ بھی ہیں، جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بنتے ہیں اور اس زمانے میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے غوث پاک کے مریدین میں شامل ہوتے ہیں، تو انہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بننے کا بھی شرف مل جاتا ہے۔ الحمدللہ گلستان اہل بیت کے یہ مہکتے پھول اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، اور اہل بیت کی تو یہ شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو، اور میری ذات اگر اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہوگی تو وہ کامل مومن نہ ہو۔ میرے اہل بیت اگر اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہوں گے، محبوب نہ ہوں گے، تو وہ کامل مومن نہ ہو۔ لہذا الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ ہمیں سچا کر دے کہ ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ اپنے آقا سے محبت ہے، الحمدللہ ہے نا محبت، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ آقا کے گھر والوں سے محبت ہے، الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کو اپنا شعار بنائیں۔ ان حضرات کی محبت، ان سے تعلق، ان کی وابستگی، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور گمراہی اور ضلالت سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر ایک کتاب اللہ، اور نمبر دو میری آل۔ ان دو چیزوں کو تھام کے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا، زہد و تقویٰ کے ساتھ ساتھ
ظاہری اور باطنی علوم کے بھی ماہر تھے، بڑے عظیم محدث اور بڑے عظیم فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آتا رہا، آپ کی خدمت میں آتے تھے، علم سیکھتے تھے اور آپ سے سبق لیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں ضرور مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے نظر آتے، یا تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے، یا آپ روزے دار ہوتے، یعنی گویا ہر وقت آپ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ آئے آئے کیا نصیحت ہے اور کیا بات ہے، جو دنیا کے پیچھے لگا رہے دنیا اسے تھکا دیتی ہے، اور جو عبادت میں لگا رہتا ہے دنیا اس کی خدمت کرنے آ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں امام مالک تشریف لایا کرتے، جو کہ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، لیکن امام جعفر صادق سے سبق لیا کرتے۔ ہمارے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں شامل، ان سے سبق لیا کرتے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جو کہ زبردست ذہین اور کمال درجے کے ماہر علوم میں فنون میں، آپ کا یہ فرمان مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دو سال جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے اور آپ سے پڑھا، آپ سے سبق حاصل کیا، اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی وہ علوم اور وہ معرفت خدا کی اور وہ تعلیم مجھے آپ نے دو سال میں دی کہ میں بربادی سے بچ گیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ غور کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، الحمدللہ ہمارے بھی پیشوا، اور یہ بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن مقدام رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں جب بھی امام جعفر صادق کو دیکھتا تو جان لیتا کہ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی آپ کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ یہ تو واقعی انبیاء کی اولاد ہے۔ مروی ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو اس قدر کھانا کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا، اتنا نواز دیا کرتے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب 148 سنہ ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بن گیا۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں ہے۔ شجرہ شریف میں آپ کا ذکر کس شعر میں آتا ہے، عاشقان رسول کو یاد ہونا چاہیے۔ آئیے، آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو شعر کو بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر لکھنے والے کون ہے پتہ ہے؟ یہ شعر لکھا ہے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور یہ شجرے کے جتنے بھی اشعار ہیں اعلی حضرت کی نسبت سے پہلے تک کے اشعار، یعنی 18 اشعار شروع کے، یہ اعلی حضرت کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق کا واسطہ، آپ کی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ پھر اگلے مصرے میں آپ کے شہزادوں کا ذکر ہے، کاظم اور رضا، امام علی رضا، ان کے صدقے میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے بے غضب راضی ہو جا۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے، اللہ اس سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو شجرہ لکھا ہے اسے ہمیں کوشش کر کے روزانہ پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں
کئی بزرگان دین کی برکتیں مل جاتی ہیں، ان کی یاد ہو جاتی ہے، اور اس شجرے میں چونکہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ والوں کے ذکر پر رحمت بھی اترتی ہے۔ پھر علماء نے لکھا کہ جب شجرہ پڑھنے والا مرید اپنے سلسلے کے مشائخ کو پڑھتا رہتا ہے، ان کے توسل سے دعا کرتا رہتا ہے، تو جب عام حالت میں وہ انہیں یاد کرتا ہے، تو جب وہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ سلسلے کے مشائخ اس بندے کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ امام اعظم تھے، تین حضرات امام جعفر صادق کے پاس آئے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے امام جعفر صادق نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام نعمان ہے۔ پوچھا اے نعمان کہ آپ نے اپنے سر کو ناپا ہے؟ تو عرض کی میں اپنے سر کو کیسے ناپ سکتا ہوں؟ پھر پوچھا کیا تم آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کڑواہٹ، نتھنوں کی حرارت اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آنکھوں میں نمکینی کیوں ہے، کانوں میں کڑواہٹ کیوں ہے، نتھنوں میں حرارت کیوں ہے، ہونٹوں کے پانی میں مٹھاس کیوں ہے؟ عرض کی نہیں۔ پوچھا تم وہ کلمہ جانتے ہو جس کا اول کفر ہے اور آخر ایمان ہے؟ سیدنا ابن ابو لیلہ نے عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، جن چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے آپ خود ہی ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیجئے، جواب دے دیجئے۔ فرمایا کہ میرے دادا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو یہ چربی پگھل جاتی، اس لیے اللہ نے آنکھوں کا پانی نمکین رکھا ہے۔ کبھی آنسو منہ میں آ جاتا ہے تو آپ کے منہ میں نمکینی فیل ہوتی ہو، تو یہ زبردست علم ہے آپ کا، آپ نے بتایا کہ نمکینی جو ہے یہ کیوں ہے۔ اسی طرح مزید کہتے ہیں کہ ابن آدم پر اللہ نے فضل و احسان اور مہربانی کرتے ہوئے اس کے کانوں میں کڑواہٹ رکھی ہے تاکہ کیڑے مکوڑوں سے رکاوٹ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دماغ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جب وہ کڑواہٹ چکھے گا تو وہ نکل کر بھاگ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان اور رحمت سے ابن آدم کے نتھنوں میں حرارت رکھی ہے جس سے وہ بو سونگتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس کا دماغ بدبودار ہو جائے، اس کے دماغ جو ہے وہ بدبودار ہو جائے، لیکن وہ سونگتا ہے اور اس کی ہوا ایئر پاس ہوتی ہے، برین میں جاتی ہے، تو اس کی جو دماغ کی کیفیت ہے وہ اچھی رہتی ہے، اچھی اچھی خوشبوئیں سونگتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی اور فضل و احسان کرتے ہوئے اس کے منہ میں مٹھاس رکھی ہے، منہ کے پانی میں اور ہوٹوں میں مٹھاس رکھی ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر منہ کے پانی میں مٹھاس نہ ہو تو بندہ بے حال ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بخار میں منہ کی کیفیت کڑواہٹ والی ہو جاتی ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، بندے کو مزہ نہیں آتا، ایک دو دن تین دن یہ کڑوے پانی کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے، اگر زندگی ایسے گزارنی پڑے تو بندے کا کیا حال ہو۔ اللہ نے منہ کا پانی میٹھا، آنکھوں کا پانی نمکین، اور ناک میں حرارت اور کانوں میں کڑواہٹ جو رکھی ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ والوں کے پاس ہے اور جو اپنے علم سے ہمیں بتاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال علمیت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا علم دیا تھا، جبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جیسی زبردست تربیت ہوئی تھی۔ شروع میں ہم نے واقعہ سنا کہ آپ 4 سال کی عمر میں بھی خوف خدا سے رو رہے ہیں، جیسی آپ کی تربیت ہوئی تھی آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں ایسے ہی تھے، اور آپ نے اپنے بیٹوں کی ایسی زبردست تربیت کی تھی کہ آپ کے بیٹے سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ
اپنے وقت کے بہترین عالم اور مفتی بنے، ایک زبردست کامل پیر ہوئے، اللہ کے ولی بنے اور طریقت و معرفت کے امام بن گئے۔ اور یہ سب کچھ آپ کے والد امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربیت کا فیضان تھا۔ یاد رکھیے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بویا کچھ اور کاٹا کچھ، نکلے کچھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال اولاد کی ہے کہ والدین اولاد کی اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کرتے، مگر توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک بنے، پرہیزگار بنے، فرما بردار بنے، معاشرے میں عزت دار اور پاکیزہ کردار والے بنے۔ جب نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے، کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت اگر والدین بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے بھی ہیں تو کر نہیں پاتے۔ تو بچوں کی اصلاح کا جو وقت ہے وہ ان کے بچپن میں ہے، اور ان کے بچپن میں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، وہی بعد میں پھل ملے گا۔ اور نارملی دیکھا جاتا ہے جو اسلامی تربیت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، جو مدنی ماحول کے ساتھ بچے بڑے ہوتے ہیں، عام طور پر وہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جو والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے، انہیں جو کلچر دکھاتے ہیں وہ غیروں کا، جو باتیں سکھاتے ہیں وہ غیروں کی، سنت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر قسم کا فیشن ان کے اندر بھر دیتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا فرما بردار بھی بنے، ہمارا خیال بھی کرے، احترام بھی کرے، کردار بھی اس کا پاک ہو، قرآن بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رہے، والدین کی عظیم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرے۔ اور یہ ذمہ داریوں سے آج کل ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جی چرا رہی ہے۔ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تربیت کرنا چاہیں، وقت دیں تو بھی تربیت کرنا نہیں آتا، کیونکہ ماں باپ کی خود تربیت نہیں ہوئی۔ اب امام جعفر صادق کی تربیت عظیم ہوئی تھی، تو پھر وہ چیز آگے بھی منتقل ہوئی، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی، اور پھر کیسے اس خاندان نے دین کا نام روشن کیا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے شاگرد نے یہ بتایا کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا، وہ شاگرد حاضر تھے اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ کاظم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کاظم یہ امام جعفر کے بیٹے، اور امام جعفر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ شاگرد کہتے ہیں کہ چند باتیں جو میں یاد رکھ سکا وہ یہ ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے بیٹے میری نصیحت قبول کر لو اور میری بات کو یاد رکھنا، اگر انہیں یاد رکھو گے تو زندگی اچھی گزرے گی اور تمہاری موت بھی قابل رشک ہوگی۔ امام جعفر صادق نے پھر نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی رہے، اور جو دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ فقیری کی حالت میں ہی مرتا ہے۔ وہ کتنا ہی مالدار ہو جائے وہ پھر بھی کنگال ہی رہتا ہے، اس کا دل فقیر ہی رہتا ہے۔ تقسیم الہی پر راضی نہ رہنے والا گویا اللہ پاک کے فیصلے پر تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو جو دیا وہ غلط دیا۔ معاذ اللہ، اپنی غلطی کو چھوٹا سمجھنے والا دوسرے کی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے کی غلطی کو چھوٹا خیال کرنے والا اپنی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بھی نصیحت سے ہمیں سیکھنے کو ملا، ہم اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ مزید امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے لیے گڑا کھودنے والا خود ہی اس میں جا گرتا ہے، بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا عزت پاتا ہے، برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری نصیحتیں۔ مزید تیسری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ کل تم پر بھی عیب لگائیں گے، فضول باتوں سے بچنا، ورنہ ان کی وجہ سے تمہاری عزت میں کمی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے بیٹا، حق بات ہی کہنا، خواہ وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یعنی شریعت کی بات کرنا، ہمیشہ حق بات کرنا چاہے تمہارا نفس بھی اسے نہ چاہ رہا ہو لیکن پھر بھی حق بولنا. پانچویں نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے، لوگوں کے عیوب کے در پہ نہ ہونا کہ یہ چیز خود کو مذمت اور تہمت کا ہدف بنانے کے قائم مقام ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے چھٹی نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر ملاقات کی تمنا ہو، کسی سے ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نافرمانوں سے کبھی نہ ملنا. نافرمان اس چٹان کی طرح ہے جس سے کبھی پانی نہیں نکلتا، ایسے درخت کی طرح ہے جو کبھی پھلتا پھولتا نہیں، جو سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، اور نافرمان ایسی زمین کی طرح ہے جس پر کبھی سبزہ نہیں اگتا. سبحان اللہ. یہ وہ چھ نصیحتیں ہیں جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جن کا اثر آپ کے بیٹے کی شخصیت میں نظر آتا. امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کیا کمال کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مزار کی زیارتیں کروائے. بقیہ پاک میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کے بھی جلوے دکھائے. کیسی پیاری نصیحتیں، کیسا پیارا انداز ہے اپنے بیٹے کی تربیت کا. ہم کیا اپنے بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کیا اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے ایسی کنورسیشن کی ہے؟ غور کریں. ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر اگر بڑے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی آپ کے بچوں کے قائم مقام ہیں، ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں، ان کے ساتھ اسلامی باتیں کریں، ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ ان کا کردار سمر جائے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں ان باتوں کے قریب لا رہا ہے. آج دنیا میں کون ایسی باتیں سکھاتا ہے لیکن دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو چینج کر رہی ہے، انقلاب لا رہی ہے. یہ پیاری اور دین کی باتیں ہمیں سکھا کر، سمجھا کر، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے خود بھی وابستہ ہو، اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لائیں جو بچے سمجھدار ہیں. اپنے بچوں سے دین کی باتیں کریں، نماز کے بارے میں ان سے پوچھیں، نماز کے معاملے میں ان سے کمپرومائز نہ کریں. بچوں پر رحم آتا ہے نماز پڑھانے میں، یہ رحم نہ کریں. دل ہوتا ہے بےچارا کھیل رہا ہے، کھیل سے بلا کر اسے نماز پڑھاؤ، چلو کھیلنے دو. نہیں، آپ اس کی آخرت پر رحم کریں اور اسے آج سے نمازی بنائیں تاکہ یہ بڑا ہو کر آپ کو دعا دے کہ ہاں میرا والد تھا جو مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. آج نہیں تو کل تو ہمیں چلے جانا ہے. اولاد صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہے اور گناہ جاریہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو اولاد جو ہے نا، یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے. جو صاحب اولاد نہیں ہے، اللہ یہ نعمت سب کو عطا کرے اور وہ ابھی سے اس حوالے سے ذہن بنائے کہ ہمارا معاشرے میں یہ بھی رول ہو کہ جو اولاد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی ہمیں دینی اور اسلامی تربیت کرنی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں